الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أحل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين. یہ سورہ مبارکہ جو سورۃ الانعام ہے, جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوئی ہے تو یک بار کی نازل ہوئی, ایک ہی خطبے کی صورت میں. تقریباً سوا پارے سے زائد حجم ہے اس سورت کا, اور پھر حضور نے فرمایا تھا کہ یہ سورہ مبارکہ 70,000 فرشتوں کے جلوں میں اللہ نے نازل فرمایا, جن کے ترانہ حمد سے یہ کائنات گونج رہی تھی. یہ خصوصی فضیلت ہے اس سورہ مبارکہ کی, اور جو مضامین ہم نے پڑھ لیے ہیں خاص طور پر تذکیر بھی آلائے اللہ کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد, اس کی معرفت, نصیحت, اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے, تو جس سے ہم نے پڑھا تھا اس کے اندر بہت قسم کے ان کے ہاں جو غلط عقائد پیدا ہو چکے تھے. مکی صورت ہے, اولین مخاطب جو ہیں وہ مشرکین مکہ ہیں. فلاں اونٹ جو ہے اس کو فلاں کے نام کر دیا, فلاں اونٹنی کا دودھ استعمال نہیں ہو سکتا, فلاں کے مادہ کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ اگر مردہ پیدا ہوا تو ہم سب کے لیے حلال ہے, اگر زندہ پیدا ہو گیا تو اسے ہماری عورتیں نہیں کھا سکتی. یہ تمام جو ہیں ان کی جو شریعت کے نام پر ان کے ہاں موجود تھے ہم پڑھ چکے ہیں, وہی اب بھی ذکر آگے چل رہا ہے. فرمایا قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ, اے نبی کہہ دیجئے کہ میں نہیں پاتا اس شے میں جو میری طرف وحی کی گئی کہ کسی کو حرام کیا گیا ہو کسی کھانے والے پر, مگر یہ کہ اللہ ان یکون میتتن, مردار حرام ہے سوائے اس کے کہ وہ مردہ ہو, او دم مسفوحن یا بہتا ہوا خون, او لحم خنزیرن یا یہ کہ خنزیر کا گوشت. یہ تینوں چیزیں جو ہیں سورہ بقرہ میں بھی آ چکی تھیں, اور اس کے بعد آگے جو کہ جو شے غیر اللہ کے نام نامزد کر دی جائے یا اس کے نام پر ذبح کی جائے. فَإِنَّهُ رِجْسٌ, اس لیے کہ یہ ناپاک ہے, او فسقاً احل لغیر اللہ بھی, اور پھر یہ سراسر فسق ہے, گناہ ہے, سرکشی ہے کہ کسی جانور کو اللہ کے سوا کسی کے نام پر ذبح کیا جائے. خنزیر کے گوشت کا ذکر یہاں بھی تھا, پہلے بھی ہم نے پڑھا, اور یہ بات ہمارے علم میں ہے کہ جو قومیں بھی اس خنزیر کے گوشت سے استفادہ کرتی ہیں, اس کو کھاتی ہیں, ان کے ہاں بے حیائی بے شرمی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. اس لیے کہ اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام حیوانات میں اس حوالے سے, شرم و حیا کے حوالے سے, یہ سور جو ہے یا خنزیر جو ہے بالکل جسے آپ کہیے کہ تحت السرا میں ہے, آخری درجے میں, اور وہی اوصاف جو ہے پھر پیدا ہو جاتے ہیں ان قوموں کے اندر جو اس کا گوشت کھاتے ہیں, ان کے اندر بھی بے حیائی اور یعنی فحاشی عام ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جو قومیں درندوں کا گوشت کھاتی ہیں, وحوش جس کو کہتے ہیں, ان کے اندر درندگی پیدا ہو جاتی ہے, تو معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو کنزیوم کرنے کا کوئی نہ کوئی اثر جو ہے انسان کی شخصیت پر پڑتا ہے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد, لیکن اگر کسی کو حالت اضطرار ہے, مرنے کے قریب ہے, لیکن اس کے اندر کوئی سرکشی موجود نہ ہو اور نہ ہی وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو, صرف اتنا ہی اس سے استفادہ کرے جس سے جان بچائی جا سکے, تو جن چیزوں کا ذکر کیا گیا وہ پھر حلال ہیں, مباح ہیں. فإن ربك غفور رحیم, تو یقیناً آپ کا رب غفور اور رحیم ہے. وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر, اور وہ لوگ جو یہودی تھے ان پر ہم نے ہر وہ جانور جو ہے وہ حرام قرار دے دیا تھا جس کا ایک کھر ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو مویشی ہیں اس کے اصل میں جسے آپ پھٹے ہوئے کھر ہوتے ہیں, دو کھر ہوتے ہیں, بکری ہے, بھیڑ ہے, اسی طرح آپ کا جو ہے بیل ہے, گائے ہے, بھینس ہے, اونٹ ہے, لیکن یہ کہ گھوڑا اس کا ایک ہی کھر ہوگا جسے ہم سم کے نام سے کہتے ہیں, اور اسی طرح گدھا جو ہے وہ بھی ایک کھر والا, ایک ناخن والا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ چیزیں ان کے اوپر حرام کر دی تھی, اور یہ ہماری شریعت میں بھی بہرحال یہ جنگلی گدھوں کے بارے میں تو بعض روایات ایسی ملتی ہیں کہ جو شہری نہیں ہوتے بلکہ جنگلی ہوتے ہیں, کہ ان کا گوشت جو ہے کھایا جا سکتا ہے کراہت کے ساتھ, لیکن یہ کہ بقیہ اس حوالے سے گھوڑا ہے، گھوڑے کے بارے میں بھی کچھ اس میں جو ہے کسی درجے میں ایک نرمی ملتی ہے کہ اگر کوئی ایسے حالات ہوں کہ جس میں کوئی اور شے موجود نہ ہو اور لشکر جو ہے اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو تو گھوڑے کو بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ وہی بات ہے فمن استر غیر باغ ولا عاد، یہ حالت اضطرار کی بات ہے. وبن البقر والغنم، اور اسی طرح گائے اور جو بھیڑ بکری ہوتی ہے اس کی حرمنا علیہم شحومہما، ان کی چربی ہم نے ان کے اوپر حرام کر دی تھی. اس لیے کہ آج کل جس طرح ہمارے یہاں ویجیٹیبل آئلز ہوتے ہیں اور بہت سے میڈیا ہیں کہ جس میں آپ کوکنگ کرتے ہیں، لیکن اس زمانے میں سوائے حیوان کی چربی کے اور کوئی شے نہیں ہوتی تھی کہ جس میں کوکنگ کی جا سکے. تو ان کی اسی بدکاریوں کی وجہ سے اور فسق و فجور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان پر حرام کر دیا. الا ما حملت ظہورهما، سوائے اس چربی کے کہ جو ان کی ریڑھ کی ہڈی کے ارد گرد ہوتی ہے، جو پٹھ کا گوشت ہوتا ہے اس کے ساتھ جو چربی ہوتی ہے وہ اجازت تھی. اول حوایا، یا ان کے پیڑ کے اندر انتڑیوں کے ساتھ جو چربی لگی ہوتی ہے جسے اومنٹم کہتے ہیں، وہ ان کے لیے جائز تھی. وہ مختلط عاصمن، اور پھر یہ کہ ہڈی کے ساتھ اگر کوئی چربی تھوڑی لگی ہوئی ہے، باقی جس طرح آپ کو معلوم ہے دمبے کے ساتھ بہت بڑی ایک ریزروائر ہوتی ہے چکی کی شکل میں کہ جس کو استعمال کیا جاتا ہے روغن کے طور پر، وہ بھی ان کے لیے حرام تھی. ذالک جزیناہم ببغیہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سزا تھی اصل میں ان کی سرکشی کی، گویا کہ اللہ نے اپنی ان نعمتوں کو ان کے لیے حرام قرار دے دیا تھا کہ جو مباح بھی تھی اور جن سے استفادہ جائز تھا. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم نے جو بات کہی ہے وہ بالکل سچ ہے. فَإِنْ كَذَّبُوكَ، اور اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو آپ کہہ دیجئے آپ تمہارا رب جو ہے وہ تو بڑی رحمت بڑی وسعت والا ہے. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ ان مجرموں پر سے اب ٹلے گا نہیں. عذاب کی مختلف شکلیں جو ہیں بنی اسرائیل پر آتی رہی، کبھی ٹائٹس رومی کی شکل میں اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا، اور اسی طرح بخت نظر یا یہ کہ نبوکت نظر کی شکل میں. سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا، اور قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. جب تم کہتے ہو کہ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، تو ہم اگر شرک کے رستے پر چل رہے ہیں تو اللہ کے اذن کے ساتھ ہی چل رہے ہیں، اللہ چاہتے تو ہم شرک نہ کرتے. ولا آباؤنا، نہ ہمارے آبا و اجداد شرک کرتے. ولا حرمنا من شیء، اور اسی طرح ہم کسی شے کو اپنے لیے حرام نہ ٹھہراتے. ذالک کذب الذین من قبلہم، اسی قسم کی باتیں کہی تھی ان لوگوں نے جنہوں نے تکذیب کی تھی ان سے پہلے. حتیٰ ذاقوا بأسنا، یہ اصل میں کٹ حجت ہی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے ایسی بات کرے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں یہ کام نہ کرتا، میں اس گناہ میں ملوث نہ ہوتا. اب میں اس میں ملوث تو اللہ کی اذن کے بغیر تو نہیں ہوا. اب یہ بالکل جو ہے بیس لیس دلیل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور شے ہے اور اللہ کا اذن اور شے ہے. اگر کوئی شخص جو ہے بدکاری کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں کر سکتا. کوئی غلط رستے پر چلنا چاہتا ہے تو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں چل سکتا، لیکن یہ کہ وہ رستہ اسے لے کر کہاں جا رہا ہے اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے. سخت اللہ کا عتاب ہے، عذاب ہے اللہ کا. حتیٰ ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ ان کے اوپر جو ہے انہوں نے چکھ لیا ہمارے عذاب کا مزہ. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ کیا ان کے پاس کوئی علمی بنیاد ہے جس قسم کی یہ باتیں، یہ حلت و حرمت جو انہوں نے بیان کر دی ہے اس کے لیے کوئی دلیل ان کے پاس موجود ہے؟ فتخرجوه لنا، کہ اس کو ہمارے سامنے واضح کر دیں، نکال کر لائیں. ان تتبعون الا الظن، یہ لوگ جو ہے سوائے اپنے ظن و تخمین کے، کچھ ان کے باطل نظریات ہیں، کچھ ان کی اوہام پرستی ہے، صرف اسی پر عمل پیرا ہیں. وہ ان انتم الا تخرصون، اور تم سوائے اٹکل پچو کے بے بنیاد باتوں کے کچھ نہیں کرتے. قل فللہ الحجت البالغہ، اے نبی کہہ دیجئے کہ اصل دلیل کہ جو آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دے گی وہ اللہ ہے، اللہ ہی کے لیے ہے وہ دلیل کہ جو اپنی منزل تک پہنچنے والی ہے. یہ اصطلاح جو ہے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی استعمال کی ہے اور اپنی ایک کتاب کا نام لکھا ہے حجت اللہ الباغلہ، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقانیت پر، اللہ کے حق ہونے پر وہ دلائل کو جو انسان کو عقل و شعور کی پختگی تک پہنچانے والے ہیں. فلو شاء لہداکم اجمعین، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو تم سب کو ہدایت کے رستے پر لے آئے. قل هلم شهداکم الذین یشهدون ان اللہ حرم هذا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ لے آؤ اپنے وہ گواہ کے جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فلاں جانور یا فلاں شے حرام ٹھہرائی. فإن شهدوا فلا تشهد معهم، اور اگر وہ زبانی گواہی دے بھی دے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی اس گواہی کو قبول نہ کریں، وہ جھوٹ ہے، آپ ان کے ساتھ گواہ نہ بنیں. ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا، اور ان لوگوں کی خواہشات نفس کی پیروی نہ کیجئے یا ان کی باتوں میں نہ آئیے، ان کے پریشر میں نہ آئیے جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں. والذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وہم بربہم یعدلون، اور وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں. قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم. اب دیکھیے اگلی اس آیت کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کی جملہ تعلیمات کا خلاصہ اس آیت مبارکہ میں بلکہ تین آیات ہیں جن میں بیان کر دیا، اور ان کے اندر اگر آپ گنیں گے تو 10 ہی احکامات ہیں، عوامر و نواہی جو اللہ نے دی ہیں ان کی تعداد بھی 10 ہے. اسی طرح تورات کے اندر جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے 10 کمانڈمنٹس، احکام عشرہ، وہاں بھی 10 کا لفظ آتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر تورات کی تعلیمات کا ملخص، اس کا خلاصہ بیان فرما دیا. فرمایا قل تعالوا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ پڑھو، آؤ ہم جمع ہو جائیں. اتلو ما حرم ربکم علیکم، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کن کن چیزوں کو حرام ٹھہرایا. ان لوگوں نے اپنے باطل نظریات کی بنیاد پر اور فرسودہ جو ان کے جو خیالات ہیں ان کی بنیاد پر اور چیزوں کو حرام ٹھہرا دیا. تمہارے رب نے کن کو حرام ٹھہرایا اس کی لسٹ یہ موجود ہے. اللہ تشرکو بھی شیئا، سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. گویا کہ یہ پہلا قدم ہے جس کے اوپر اکثر و بیشتر قومیں جو ہیں وہ اوندھے منہ گر پڑتی ہیں. ان کے یہاں بت پرستی ہے، سورج دیوتا موجود ہے، چاند و ستاروں کی پرستش ہو رہی ہے، جل دیوتا ہے، اور اسی طرح آتش پرست جو ہے بہت بڑی قوم موجود رہی ہے ایرانیوں کی جو آتش پرست ہے. وہ بالوالدین احسان، اور دوسری بات یہ کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. اپنے حق کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے والدین کے حق سے اس کو گنوایا. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور تیسری ہدایت یہ دی کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے اندیشے سے. اور یہ شے پہلے عام تھی، یہ کسی شخص کی اگر مقدرت نہیں ہے اور وہ زیادہ بچے افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ زندہ بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، خاص طور پر بچیوں کو تو نہیں چھوڑتے تھے، جس کا ذکر قرآن بھی موجود ہے. جب انہیں کہیں خوشخبری دی جاتی ہے کہ ان کے ہاں کسی بیٹی کی ولادت ہوئی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، ان کا چہرہ لٹک جاتا ہے، اور فوراً پلاننگ کرنے لگتا ہے کہ جیسے ہی موقع ملے اپنی اس بچی کو جو ہے زندہ زمین میں گاڑ دے اور اس میں دفنا دے. نحن نرزقکم و ایاہم، اس لیے کہ ہم تمہیں بھی رزق دیں گے، دے رہے ہیں، اور ان کا رزق بھی ہمارے ذمے ہیں، ہم ہی دیں گے، لہذا مفلسی کے اندیشے سے انہیں قتل نہ کرو. اور نمبر 4، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور دوستو ہر قسم کی بے حیائی اور فحش کام سے بچو، خواہ وہ اعلانیہ ہو خواہ وہ چھپ کر کیا جائے. نمبر 6، ولا تقتلوا اولادکم خشیت املا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. یہ دیکھیں اس کے اندر نمبر 4 جو میں نے گنوایا تھا اس میں دو چیزیں آ گئی، بے حیائی جو علل اعلان ہو رہی ہو، جس طرح کہ قوم لوط کا ذکر یہ ہے کہ وہ اس بے حیائی کا، وہ جو سوڈمی ان کے ہاں تھی، اس کا جو ہے بڑی بڑی مجلسوں میں اس کا جو ہے وہ ارتکاب یہ کرتے تھے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے. وما بطن، اور وہ کہ جو بالکل پوشیدہ طور پر بے حیائی اور بدکاری کی جاتی ہے اس سے بچو. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور اسی طرح کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ. وہ 4 صورتیں میں پہلے بیان کر چکا کہ جس میں ہمارے دین میں اجازت دی گئی ہے کہ اس کی جان لی جا سکتی ہے. وہ شخص جس نے قتل کیا قاتل کو جو ہے وہ اس کی جان لی جائے گی. اسی طرح شادی شدہ اگر شخص ہے اس کو رجم کیا جائے گا. اسی طرح اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت اور جو باغی ہیں ان کو قتل کیا جائے گا. اور جو شخص جو ہے علل اعلان دین اسلام کو خیر بات کہہ کے اپنے کسی اور مذہب کو اختیار کر لیتا ہے جسے قتل مردد کہتے ہیں، یہ 4 شکلیں ہیں. ذالکم وصاکم بھی لعلکم تعقلون، اسی بات کی اللہ تعالیٰ نے تمہیں وصیت کی ہے تاکہ تم کوئی ہوش سے اور عقل سے کام لو. تو اس ایک آیت کے اندر 6 چیزیں بیان کر دی گئی. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، 7 نمبر پر، اور دیکھو یتیم کے مال کے قریب نہ جایا کرو، اس لیے کہ اس سے اپنا فاصلہ رکھو. کسی شے کے اگر آپ قریب جائیں گے تو اس میں ملوث ہونے کا امکان بھی ہے، پھر کسی وقت بھی شیطان آپ کو جو ہے وہ کہیں دھوکہ دے دے اور آپ کسی نہ کسی بہانے جو ہے اس کے مال کو اپنے مال میں شامل کر دیں، اس سے منع کر دیا گیا. حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے. اگر یتیم تھا تو اس کا مال وراثت جو ہے جب وہ جوان ہو جائے تو ان کے حوالے کر دو. واؤف الکیل والمیزان، اور اسی طرح 8 نمبر پر آ رہا ہے کہ تم جو ہے اپنے ناپ اور تول اس کے معاملے میں جو ہے پورا کام کیا کرو. جو چیزیں ناپ میں آتی ہیں، مثلا اگر آپ کپڑا لیں گے تو وہ ناپ کر لیں گے 1 میٹر ہے یا 1 گز ہے، اسی طرح حجم کے اعتبار سے ناپ کر لیں گے، فلاں شہر آپ نے اتنے لیٹر لینی ہے، اور اگر کے جی میں جائیں گے یا پاؤنڈ میں جائیں گے تو وزن میں. تو یہ 2 چیزیں قرآن نے بار بار ذکر کیا ہے کہ جو چیزیں کیل جو پیمانے میں ناپی جاتی ہیں، اور وہ کہ جو وزن کے اعتبار سے ناپی جاتی ہے، اس میں عدل و انصاف سے کام لو. یہ 8 نمبر پر تھا. لا نکلف نفسا الا وسعہا، ہم کسی شخص کو مکلف نہیں ٹھہراتے، ہم اس پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کی وسعت پر. واذا قلتم فاعدلوا، اور 9 نمبر کی جو ہدایت ہے، جب بھی بات کرو تو عدل و انصاف کی بات کرو. یہ زبان جو ہے انسان کی، جسے حضور نے فرمایا کہ جہنم میں دھکیلنے والی سب سے بڑی شے زبان کا غلط استعمال، جہاں اس میں ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، جس میں اسی زبان کے ذریعے طعنے بھی دیتے ہیں، تمسخر اور استہزاء بھی اڑاتے ہیں، اسی کے ذریعے غیبتیں بھی کرتے ہیں، اور یہی زبان ہے جو استعمال ہوتی ہے اگر کسی کے پاس فیصلے کا اختیار ہے اور وہ اس کا اعلان کرے اور عدل و انصاف سے کام نہ لے. ولو کان ذا قربا، خواہ تمہاری جو ہے فیصلہ تمہارے اپنے قرابت داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہا ہو. وبعہد اللہ اوفو، اور نمبر 10 پر، اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا ہے اس کو پورا کرو. تو وہ 10 کمانڈمنٹس جو تھے تورات کے، یہ 10 جو ہیں ان دو آیات کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اختصار کے ساتھ تورات کی تعلیمات کا خلاصہ بیان کر دیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی تمہیں وصیت کی جا رہی ہے تاکہ تم کوئی نصیحت حاصل کر سکو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ ہے میرا راستہ جو بالکل سیدھا ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو صراط مستقیم دی ہے اس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بڑی خوبصورت جو ہے اس کی مثال پیش کی تھی. آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور کچی زمین کے اوپر، مسجد نبوی کا اس طرح جس طرح ماربل کا فرش ہے آج، اس طرح کا فرش تو نہیں تھا، کچی زمین تھی. ممکن ہے کہ جو علاقہ اس کا چھتا ہوا تھا، جس کے اوپر کھجور کے تنے اور اس پہ جو ہے وہ کچھ چھال ڈال کے اس کو باقاعدہ چھت کی شکل دے دی گئی تھی، وہ شاید نیچے سے پختہ کر دیا گیا ہو، لیکن اس کے باہر جو ہے تمام کچا تھا. تو حضور نے اس چھڑی سے جو ہے زمین کے اوپر ایک سیدھا خط کھینچا اور کہا کہ یہ صراط مستقیم ہے. اور اس کے بعد آڑے تھچے اور کئی خط کھینچے کہ دائیں طرف آیا بائیں طرف سے کو نکل گیا، بائیں طرف سے آیا دائیں کو نکل گیا. تو فرمایا کہ انسانیت جو ہے مجبور ہوتی ہے صراط مستقیم کی طرف آنے کے لیے، اس لیے کہ اس کے اندر نور فطرت موجود ہے. ہر انسان میں اللہ کی معرفت ہے، آنا چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر جو سچائیاں رکھ دی ہیں اس کا مظہر یہ کہ وہ آنا چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف، سیدھی راہ کی طرف. لیکن یہ کہ چونکہ اللہ کی ہدایت پر عمل نہیں کرتا، لہذا صراط مستقیم کو کاٹتا ہوا اسی مومنٹم میں دوسری انتہا پہ پہنچ جاتا ہے، اور وہاں جب کافی آگے نکل چکا ہوتا تو سمجھتا ہو ہم تو غلط آ گئے، یہ تو معاملہ امبیلنس ہو گیا، یہ تو گویا کہ معلوم ہوا کہ افراط و تفریق میں مبتلا ہو گیا، پھر واپس آتا ہے صراط مستقیم کی طرف. تو بہترین تشبیہ جو حضور نے دی ہے یہ کج راہیں ہیں کہ انسان آتا ہے اپنی فطرت جو اللہ نے اس کی رکھی ہے اس سے مجبور ہو کر اس سیدھے رستے کی طرف آنا چاہتا ہے، لیکن اسی مومنٹم میں آگے نکل جاتا ہے. تو وانا حاضا صراط مستقیمہ، یہ ہے میرا راستہ جو بالکل سیدھا ہے. فتبعوہ، تو اس کی پیروی کرو، اس پر چلو. ولا تتبعوا سبل، اور ان جو دیگر جو کج راہے ہیں، جو اس کی پگڈنڈیاں ہیں، جو اسے کراس کرتے ہوئے دوسری ایکسٹریم پر نکل جاتی ہیں، اس کی پیروی نہ کرو. فتفرق بكم عن سبیلی، اگر اس پر چلو گے تو تمہیں اللہ کے رستے سے بہت دور لے جائیں گے. شروع میں جو ہے وہ اینگل بہت چھوٹا ہوگا، لیکن اگر آپ اسی اینگل پر آگے چلتے جائیں گے تو فاصلہ بہت بڑھتا چلا جائے گا. جس طرح آپ کبھی ہائی وے پر سفر کر رہے ہیں اور وہاں فرض کیجئے کسی جگہ سڑک جو ہے وہ بائیفرکیٹ ہو گئی دو، جو تو شروع میں آپ فرض کیجئے 3-4 کلومیٹر گئے ہیں، تو ابھی وہ سڑکیں جو ہے کچھ قریب قریب ہیں، لیکن جیسے آپ 40-50 کلومیٹر کے فاصلہ طے کر دیں گے تو ان کے اندر بہت دوری ہو جائے گی. تو ابتدا میں آپ کو وہ فرق جو ہے زیادہ نہیں لگتا، لیکن بالآخر انسان اپنی نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر اور پھر شیطان کے جو افسابس ہیں اس میں مبتلا ہو کر بہت دور کی گمراہی میں نکل جاتا ہے. فَتَفَرَّقَكُمْ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ تمہیں اللہ کے رستے سے بہت دور لے جائیں گے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی تمہیں وصیت کی جا رہی ہے شاید کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. ثم آتینا موسى الكتاب، اور پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب عطا کی تھی. تماماً علی الذی احسن، کہ جو نیکیوں کے اعتبار سے اتمام فرمانے والی تھی. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اس نے ہمیں یہ دین عطا فرمایا، یہ قرآن عطا فرمایا. تو گویا کہ یہ کتاب کے جو اتمام کرنے والی ہے اللہ کی نعمت کی. وہ تفصیل لکل شعین، اور اس کتاب کے اندر ہر شے کی تفصیل موجود ہے. وہ ہدن، اور ہدایت ہے. وہ رحمت اللہ بلقاء ربهم یؤمنون، اور پھر یہ کہ یہ سراپا رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ملاقات کے امیدوار ہیں، جنہوں نے اس دنیا میں محنت کی ہے. ومن اراد الآخرت وسعى لها سعیها، اور پھر وہ اللہ سے جو ہے بہترین اجر کے امیدوار ہیں. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلَ اللَّهُ مُبَارَكٌ، اور یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، بہت بابرکت کتاب ہے. فَاتَّبِعُوهُ، تم پر لازم ہے کہ اس کی پیروی کرو. وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور دیکھو تقویٰ کے رستے پر رہنا، یہ خدا خوفی کا اگر احساس تمہارے اندر موجود رہے گا تو راہ راست پر رہو گے، ورنہ تو اگر انسان کے اندر سے محاسبہ اخروی کے احساس جو ہے کہیں نکل جائے تو پھر دنیا میں اسے کیا ضرورت ہے عدل کا عدل کرنے کی؟ وہ دوسروں پہ ظلم کرے گا، ناانصافی کرے گا، اکل حلال جو ہے اس کے اوپر کیوں قانے رہے گا، وہ حرام کے اندر منہ مارے گا، اس لیے کہ اسے یقین ہے مرنے کے بعد کوئی جزا سزا تو ہے نہیں. لیکن اگر یہ یقین زن کے درجے میں بھی ہے تب بھی انسان کچھ نہ کچھ جو ہے اس میں خبردار رہتا ہے. ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، مبادہ یہ کہ تم یہ کہو قیامت کے دن، کیا بات کہ اللہ تعالی نے دو گروہ ایسے تھے جو ہم سے پہلے ہو گزرے، انہیں اپنے صحیفے عطا فرمائے تھے، انہیں اپنی کتاب عطا فرمائی تھی. یہ دو گروہ کون ہیں؟ یہ یہود اور نصارہ ہیں. یہ مشرکین مکہ سے بات کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن جو نازل کیا تو گویا کہ تمہارے پاس اب کوئی حجت نہیں رہی کہ اللہ کے پاس جا کر کہہ سکو کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ تو چاہتا کیا ہے، اور یہ دلیل دے سکو کہ ہم سے پہلے جو دو اقوام تھی یہود و نصارہ ان کو بھی تو کتابیں ملی تھی، ہمیں کیوں کتاب نہیں ملی؟ تو فرمایا یہ کتاب ہے قرآن حکیم جو اب آ چکی ہے. وہ ان کن عن دراستہم لغافلین، اور تم وہاں جا کر یہ کہو کہ ہم تو اس کو سمجھنے سے قاصر تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو تمہاری اپنی مادری زبان میں نازل فرمایا. تورات کی زبان جو تھی وہ عبرانی تھی، اور عبرانی بڑی مشکل زبان ہے، اس کے پڑھنے والے اس کے سمجھنے والے بہت کم تھے. اہل مکہ میں بھی چند ہی لوگ تھے کہ جو عبرانی سمجھ سکتے. اگر اللہ تعالیٰ اس قرآن کو تورات کی طرح عبرانی میں نازل فرما دیتا تو تم کیا کہتے؟ وہ ان کنہ عن دراستہم لغافلین، کہ ہم تو اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اس کی درس و تدریس کیسے کریں، اس کی افہام و تفہیم کیسے کریں؟ بڑی منطقی بات ہے. او تقولو، یا تم یہ کہو، لو انا انزل علینا الکتاب، اگر ہمیں بھی کتاب نازل کی دی گئی ہوتی، لکنا اہدا منہم، تو ہم ان سے کہیں بہتر ہوتے. اب گویا کہ اس کتاب کو ماننے کو تیار نہیں. اسے تو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے، خود ساختہ کلام ہے، یا یہ کہ آپ نے کسی یہودی عالم سے جا کر کوئی جو ہے وہ تعلیم حاصل کی ہے، اور اس کو جو ہے صبح کہہ دیتے ہیں کہ میرے پاس یہ وحی آئی ہے، جبرائیل آئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی. یہ اعتراضات انہوں نے قرآن حکیم پہ کے حوالے سے کیے تھے. لیکن یہ کہ وہاں جا کر یہ دلیل پیش کر سکتے تھے کہ آپ نے تو پروردگار آپ نے کوئی ایسا صحیفہ بھیجا ہی نہیں کہ جس کو ہم سمجھ سکتے. فقط جاءکم بینۃ من ربکم، تو تمہارے رب کے پاس کی طرف سے تمہارے پاس یہ روشن دلائل پر مبنی یہ کتاب آ چکی ہے، جو ہدایت بھی ہے وہ ہدا و رحمت، اور پھر رحمت بھی ہے، اللہ کی رحمت کا، اللہ کے فضل کا بہت بڑا ظہور ہے. فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کر رہا. اب حضور یہ قرآن کی آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں لیکن ماننے کو تیار نہیں. کہتے ہیں یہ تو کوئی جادوئی کلام ہے، اثر ہے اس کے اندر، یہ ہمارے اندر جو ہے وہ ایک ہمیں جھجھوڑ دیتا ہے، لیکن ہے جادوئی کلام، ان کا اپنا کلام ہے. یا کہ انہوں نے کسی یہودی عالم سے جو ہے وہ کہیں کوئی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد جو ہے ہم پر دھوان سے ماتے ہیں، معاذ اللہ. وصدف عنہا، اور اس کتاب سے وہ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں. سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، ہم ان قریب سزا دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں. سوء العذاب، اور وہ سزا کیا ہوگی؟ بہت بدترین عذاب ہوگا. بما کانوا یصدفون، بسبب ان کے کنی کترانے کے، کہ اللہ نے اس کتاب کو نازل کر دیا لیکن اس پر ایمان لانے کو تیار نہیں. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ، کیا یہ بات لوگ اس امر کے منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے پاس اپنے فرشتے بھیج دے؟ او یاتی ربک، یا آپ ان کا رب جو ہے خود ان کے سامنے حاضر ہو جائے. او یاتی بعض آیات ربک، یا یہ کہ آپ کا رب جو ہے کوئی بہت بڑی نشانی یا بہت بڑی نشانیاں ان کے لیے نہ بھیج دے. کیا کسی بہت بڑے معجزے کے منتظر ہیں، یا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جو ہے ہمارے سامنے بھیج دے تاکہ ہمارے اندر ایمان پیدا ہو، ہم یقین کر لیں، یا اللہ تعالیٰ خود جو ہے اپنا جلوہ جو ہے فرما دے ان کے سامنے آ جائے. یوم یاتی بعض آیات ربک، جب آپ کے رب کی آیات میں سے بعض معجزات میں سے کوئی شے ان کے سامنے پیش کر دی جائے گی. لا ينفع نفسا ایمانها، تو کسی شخص کا اس وقت ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا. اب گویا کہ عذاب بھی تو ہوتا ہے نا، جس کا ذکر قرآن میں آیا، جب اس کی علامات شروع ہو جاتی ہیں تو اب توبہ کا دروازہ بند کر دیا گیا، اور اس بستی کے رہنے والوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ وہی عذاب ہے جس کی نوید ہمیں ہمارے رسول دیتے رہے، لیکن توبہ کا دروازہ بند کر، اب ایمان لانا تمہارے کسی فائدے کا نہیں. اس لیے کہ عذاب کی وہ علامات تو شروع ہو گئیں، سوائے قوم یونس کی بات تھی، حضرت یونس کا ذکر سورہ یونس میں موجود ہے، اس میں آ جائے گا. اس قوم کو ایک رعایت دے دی گئی تھی، اس لیے کہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے اللہ کے اذن، اللہ کی اجازت کے بغیر اس بستی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے غیرت دینی کے اندر. اس لیے کہ وہاں ایسے سرکش اور باغی لوگ تھے کہ جن عرصہ ہو گیا انہیں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے لیکن دسمس ہونے کو تیار نہیں. تو لا ينفع نفسا ایمان ہوا, کسی شخص کا ایمان لانا اس کے کسی کام نہیں آئے گا, نفع نہیں دے گا. لم تکن آمنت من قبل, جو اس سے پہلے عذاب کی ان علامات کے شروع ہونے سے پہلے جو ہے کہ وہ ایمان نہ لایا ہو. او کسبت فی ایمانھا خیرا, یا اس نے اپنے ایمان لانے کے بعد کوئی نہ کوئی نیک عمل نہ کیا, وہ توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. قل انتظروا انا منتظرون, اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم بھی منتظر رہو اپنے انجام کے, اور ہم بھی منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے. اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری رسول ہیں اور یہ امت آخری امت ہے, لہذا اس نوع کا عذاب استحصال جو پہلی قوموں پر آیا جن میں ان قوموں کی جڑ کاٹ دی گئی, وہ اس امت کے لیے نہیں تھا, بلکہ ان پر اللہ کے عذاب کا پہلا کوڑا جو برسا ہے وہ غزوہ بدر میں جو ہلاکتیں ہوئی ہیں ان کی, ان کے جو بہت بڑے بڑے جو ہے رؤسا میں سے تھے, ابو جہل ہے, عتبہ ہے, ولید ہیں, سرداروں میں سے تھے, جن کے اشارے کے اوپر لوگ جو ہے اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار تھے, اتنی ان کے بڑے جتھے ہوا کرتے تھے جس طرح بہت سے علاقوں میں ہوتے ہیں, اشارے کے اوپر کٹ مرنے کو تیار. لیکن یہ کہ ان کے اب تمام کے لاشیں پڑے ہوئے تھے میدان پر, نہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا ایک اوڑا تھا. ان الذین فرقوا دینہم, وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے حصے بکھرے کر دیے, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یہاں یہ بھی مراد ہے کہ تفرقہ بازی جو ہمارے ہاں موجود ہے, فرقہ واریت, یہ بھی مراد ہو سکتی ہے, اور دین ہی کی تفریق کر دینا کہ دین میں کچھ چیزیں وہ کہ جن پر عمل کریں گے اور کچھ چیزیں جو شریعت میں حرام ہیں, ناجائز ہیں, خلاف شریعت ہیں, اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں. اب یہ جو ہے دوئی کا معاملہ کہ دین اصل میں ایک پیکج ہے, ایک یونٹ ہے, اس کو اگر آپ نے تقسیم کر دیا پھر تو وہی بات صادق آئے گی کہ جو یہود کے بارے میں کہی گئی, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھ لیا کہ تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو, اس پر عمل کرتے ہو, اور ہمارے ہی احکامات میں سے ایک بڑا حصہ وہ ہے جسے پانترے رونتے ہو, تو تمہاری اس کے سوا اور کوئی سزا نہیں ہے کہ تمہیں اس دنیا کی زندگی میں ذلیل و رسوا کر دیا جائے اور آخرت میں شدید ترین عذاب میں جھونکا جائے. یہ معاملہ الذین فرقوا دینہم, دونوں چیزیں مراد ہیں, وکانوا شیعا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی گروہ بندیاں کر لی. یہ گویا کہ مسالک کا فرق ہو جائے, ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے ہو گئے, ایک دوسرے کی تکفیر ہو گئے. من دیگرم تو دیگری لست منہم من فی شئین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے, گویا کہ جو بعد میں آنے والے بھی جو فوکس کریں گے ان چیزوں کو, ان خرافات کو, اے نبی آپ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ آپ کا ان سے تعلق ہے نہ ان کا آپ سے تعلق ہے. انما امرهم الی اللہ, ان کا معاملہ فیصلہ کن جو ہے بات ہوگی وہ اللہ کی طرف سے ہوگی, ان کے ہاتھ میں ہے. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون, پھر اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں جتلا دے گا ان کا ایک عمل جو انہوں نے کیا تھا. من جاء بالحسنۃ فله عشر امثالها, جو شخص بھی کوئی نیکی کا عمل کرے گا, یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کا ظہور, سب سے بڑا مظہر, نیکی کا کوئی عمل کرو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا 10 گنا اجر و ثواب. من جاء بالحسنۃ فله عشر امثالها, بشرطے کہ اس نیکی کے عمل میں ریاکاری نہ ہو, کوئی نمائشی جذبہ نہ ہو, لوگوں کے اندر اپنی نیکی کا یا اپنی خیرات اور صدقات تقسیم کرنے کا چرچا کرنا مقصود نہ ہو. من جاء بالحسن فلہ عشر امثالہا, ومن جاء بالسیئات, اور جو شخص بھی کوئی برائی کمائے گا, برا کام کرے گا, فلا یجزا الا مثلہا, تو اسے جو سزا ملے گی وہ اسی کے ہم وزن ملے گی. نیکی 10 گنا ہو جائے گی لیکن یہ کہ جو بدی ہوگی اس کی سزا اسی کے ہم وزن. وہم لا یظلمون, لیکن ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اب یتیم کا مال ہڑپ کر لینا, قرآن حکیم نے ہم پڑھا تھا سورہ نساء میں, وہ گویا کہ مساوی ہے اس کے کہ کوئی شخص اپنے پیٹ میں اپنے میدے کے اندر ایندھن بھر رہا ہے, آگ بھر رہا ہے, جہاں اس دنیا میں اس کا آگ ہونا واضح نہیں ہو رہا, آخرت میں واضح ہو جائے گا. تمہارا وہ عمل جس کے بارے میں پیشگی متنبع کر دیا گیا تھا اور تم نے جانتے بوجھتے اللہ کی نافرمانی کی, اس عمل میں ملوث ہوئے, تو تمہاری سزا اس سے کم نہیں ہے. وہ اللہ یظلمون, اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ ایک دھاگے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم, اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو وہ ہوں کہ مجھے میرے رب نے ہدایت پر رکھ دیا ہے, الی صراط مستقیم, سیدھی راہ پر. حضور سے بڑھ کر کون ہوگا جو صراط مستقیم پر گامزن نہ ہو. ہم تو دعا کرتے ہیں نماز کی ہر رکعت میں, اہدنا الصراط المستقیم, طالب ہیں اللہ کے حضور کہ ہماری رہنمائی فرما دے, ہمیں چلا دے اس صراط مستقیم پر, اس صراط مستقیم پر چلاتے ہوئے ہماری منزل مراد تک پہنچا دے, اپنی رضا تک پہنچا دے. دینن قیم ملت ابراہیم حنیفہ, یہ دین وہ ہے جو بالکل سیدھا, اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے, کوئی کجی نہیں ہے, ملت ابراہیم حنیفہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، حضرت ابراہیم کی ملت، جو یکسو تھے، جو موحد کامل تھے. قرآن میں کئی مقامات پر کہا گیا وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شرک کی کوئی ہلکی سے ہلکی بھی اگر کوئی ورائٹی ہو سکتی ہے اس سے بھی پاک تھے. قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یقیناً میری نماز اور میری عبادتیں اور میرا زندہ رہنا اور میری موت سب کچھ اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. نسکی سے مراد عبادت بھی ہے، بعض جگہ اور پھر یہ کہ اس سے مراد قربانیاں جو میں کرتا ہوں وہ بھی اللہ کے لیے. لیکن اس میں وہی بات ہوگی، ہر انسان کے لیے اصل شے کیا ہے، وہ نیت کیا تھی. نماز پڑھی لوگوں کو دکھانے کے لیے شرک کیا، حضور کی حدیث موجود ہے. قربانی کر رہے ہیں، 2,00,000 روپے کا کوئی جو ہے جانور خرید کر لایا اس کو قربان کیا، لیکن اندر جذبہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر چرچا ہونا چاہیے کہ اس شخص نے سب سے مہنگی قربانی کی. لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقویٰ منکم، تمہاری قربانی کا نہ خون اللہ تک پہنچتا نہ گوشت اللہ تک پہنچتا ہے. اگر تقویٰ موجود ہے، خلوص ہے، تمہاری نیت میں اخلاص ہے تو اللہ تک رسائی حاصل ہو جائے گی. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. وہ بذالک امرت، اور اسی شے کا مجھے حکم دیا گیا. وانا اول المسلمین، اور میں ہوں سب سے پہلے فرما برداری اختیار کرنے والا. قل اغیر اللہ ابغی ربن، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب بناؤں. وہ رب کل شے، جبکہ وہ ہر شے کا رب ہے، وہ پالنہار ہے، ہم تو محتاج ہیں، وہ ہے کہ جو ہماری ہر ضرورت پوری کر رہا ہے، اس کے سوا کسی اور کو رب بنا دوں. ولا تکسب نفس کل نفس الا علیہا، اور جو شخص بھی کوئی کمائے گا وہ اسی پر پڑے گا. علیہا کے معنی آتے ہیں اس کے خلاف پڑنا، گویا کہ یہاں کمائی سے مراد فسق و فجور ہے، گناہ کے اعمال ہیں. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور اس دن کوئی جان کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ثم الى ربکم مرجعکم، پھر تم سب کو اپنے رب کے حضور ہی لوٹا دیا جائے گا. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، اور اس دنیا میں جو کوئی اختلافات تمہارے درمیان رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہر شے وہاں جتلا دے گا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہی اللہ ہے کہ جس نے لوگوں تمہیں اس زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کیا. اور خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جو نائب ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تنفیذ کرے گا، اور یہ تنفیذ سب سے پہلے اپنے اوپر کرے گا. اپنے آپ کو چھوڑ کر اگر دوسروں میں جو چاہتا ہے کہ اللہ کے حکم کے پابند بن جائے، تو اس سے بڑا دھوکا اور کوئی نہیں. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کے لیے جو ہے بڑی دعوت و تبلیغ، اپنے آپ کو بھول گئے. تو اس احکامات کی جو ہے تنفیذ اپنے اوپر، اور پھر یہ کہ روح عرضی پر اللہ کا اس نظام کو قائم کرنے کے لیے عمر جد و جہد، یہ ہے خلافت کے تقاضے. ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم، اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، کسی کو بہت عقل دی، کسی کو کم دی، کسی کو بہت اچھا خوبصورت جسم دیا ہے، بہت تنو مند ہے، بہت طاقت ہے اس میں، کسی میں یہ چیزیں نہیں ہیں، کسی کو ذہانت بہت زیادہ دے دی ہے، معاملہ فہمی زیادہ دے دی ہے. تو اسی کی بنیاد پر انسان اگر کرتا رہے اور اسی حسد کی آگ کے اندر جلتا رہے، اور حسد تو وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ کی دلی تمنا یہ ہے، یہ ہو کہ اس سے یہ شے سلب ہو جائے، جو فضیلت اس کو ملی ہے وہ اس سے چھن کر مجھ کو مل جائے، حسد تو یہ ہے. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کو کسی نے کچھ دیا ہے تو ٹھیک ہے، انسان کے اندر اگر کوئی جذبات پیدا ہو تو وہ رش کے ہونے چاہیے، اللہ نے فضل دیا اور اس کے اوپر انسان کو صبر کرنا چاہیے. ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض، جیسے کہ ہم نے پڑھا، تمنا مت کیا کرو ان چیزوں کی جس میں اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور یہ فضیلت بہت سے اعتبارات سے ہے. لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے جو کچھ تمہیں دیا تھا. ان ربک سریع العقاب، یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ عذاب دینے میں بہت جلدی کرتا ہے. اس دنیا میں نہیں پکڑتا، لیکن اس کے بعد آخرت کا عذاب ہوگا، اور یہ دنیا کے 60-70 برس جو ہے وہ پلک جھپکنے میں گزر جاتے ہیں. اس کے بعد عالم برزخ ہے کہ جس کے اندر باہر ریفلیکشن موجود ہے. اخروی اگر تو جنت اللہ تعالیٰ میں وہاں پہنچانا ہے، علیین میں اس کی جگہ ہے، تو یہی قبر جو ہے جنت کی کھڑکی میں سے ایک کھڑکی بن جائے گی. ان ربک سریع العقاب و انہ لغفور رحیم، اور وہ غفور ہے، مغفرت فرمانے والا، کمال رحمت فرمانے والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ اعراف. سورہ انعام اور سورہ اعراف یہ جوڑا تھا، صرف اتنی ہی بات عرض کروں گا جو پہلے بھی میں نے کہا تھا، باقی اس کے حوالے سے بہت سی باتیں تمہیدی ہیں، لیکن تمہید کی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ قطر نہ وقت اجازت دیتا ہے، یہ مختصر سی رات، لہذا صرف ترجمے یا ترجمانی ہی پر میں اکتفا کر رہا ہوں. سورہ انعام جو ہم نے پڑھی، اس میں تذکیر بھی اعلی اللہ، اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے یاد دہانی تذکیر، اور یہاں دیکھیں گے آپ کے پے در پے اللہ نے اپنے نبیوں رسولوں کا ذکر کیا، اور یہ تذکیر بھی ایام اللہ ہے، یعنی وہ دن اللہ کے دن کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ہلاک کیا جنہوں نے اپنے رسول کی دعوت کو رد کر دیا تھا. تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے تذکیر بھی ایام اللہ کے حوالے سے, اور پھر یہ کہ اس سے پہلی سورت جو ہم نے مکمل کی ہے سورہ انعام, تذکیر بھی اعلی اللہ, اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے. الف لام میم صاد, یہ چار حروف مقطعات ایک یہاں آئے ہیں اور دوسرے الف لام میم را ایک سورت کے آغاز میں یہ بھی ہیں. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج من, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب آپ پر نازل کی گئی تو ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کی سینے کے اندر تنگی پیدا کر دے یا اس کے نزول کی وجہ سے آپ جو ہے اپنے اوپر کوئی مشقت مول لینے لگے. اور یہ معاملہ جو تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس لیے کہ جب یہ سورتیں نازل ہوئی ہیں نا جو مکی سورتیں ہیں, سورہ توبہ کے بعد شروع ہوں گے, سورہ یونس ہے, سورہ ہود ہے, تو حضور پر اچانک بڑھاپے کے آثار نمایاں ہو گئے. تو صحابہ کرام نے حضور سے سوال کیا تھا کہ کیا معاملہ ہے آپ پر, ہم دیکھ رہے ہیں بہت تیزی سے بڑھاپا آ رہا ہے, ظاہر ہے کسی غم کی وجہ سے. انسان کے اندر جو ہے کوئی علم کی کیفیت ہو, کوئی کرب ہو, کوئی غم ہو, تو اس کے اوپر بڑھاپا بڑی جلدی آتا ہے. کسی کے اوپر ذمہ داریاں اچانک اتنی پڑ جائیں تو اس کے بالوں میں جلدی سفیدی آ جاتی ہے. تو حضور نے فرمایا سیبتنی ہود و خواتوہا, یہ سورہ ہود اور سورہ یونس اور یہ سورتیں جن میں ان اقوام کا ذکر ہے جو تباہ و برباد کر دی گئی تھی, ان کی وجہ سے یہ بڑھاپا مجھے آیا, بوڑھا کر دیا مجھے سورہ یونس اور سورہ ہود نے. اسی کے جو مضامین اس میں بیان ہوئے ہیں تو وہ گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو انجام ان قوموں کا ہوا تھا وہی انجام اہل عرب کا ہو, اس لیے کہ بظاہر وہ اس دعوت کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. تو فلا تیکن فی صدری کا حرج, تو آپ کے اندر کوئی تنگی نہ ہو, آپ اس کے اس خیال میں اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں کہ اس قوم کو کہیں تباہ نہ کر دیا جائے. یا پھر ایک بات یہ بھی ہوتی ہے جو شخص خلوص سے کام کر رہا ہو اور وہ یہ دیکھے کہ میری محنت جو ہے کارگر نہیں ہو رہی, لوگ آگے نہیں بڑھ رہے, قدم نہیں بڑھا رہے, تو وہ لوگوں پر الزام نہیں دیتا بلکہ اپنے بارے میں وہ تجزیہ کرتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے خلوص میں کمی ہے, میں بات کو پوری طرح واضح نہ کر پا رہا ہوں, میں ان کو کنوینس نہ کر پا رہا ہوں. یہ بھی ایک سٹیج ہوتی ہے کہ انسان گویا کہ اپنے آپ کو الزام دیتا ہے, وہ تنگی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ شاید میری ہی محنت میں کوئی کمی رہ گئی ہے, میرے خلوص میں شاید کوئی کمی ہے, میں پوری طرح بات ان کو سمجھا نہیں پا رہا. یہ دونوں چیزیں یہاں مراد ہو سکتی ہیں. یہ تنذرہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب جو نازل کی آپ کو تاکہ اس کے ذریعے آپ ان کو خبردار کریں, وذکر للمؤمنین, اور یہ نصیحت ہے اہل ایمان کے لیے, اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, اے لوگوں اتباع کرو وہ شے کہ جس کو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے, ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی نہ بنا لو, کسی اور کو کارساز سمجھنے لگو, کچھ بنا سمجھنے لگو, حاجت روا سمجھنے لگو, خواب و قبر میں ہی موجود کوئی اولیاء اللہ میں سے ہو, لیکن یہ کہ یہ معاملات ایٹریبیوٹیڈ ہیں صرف اللہ کے لیے. قلیل ما تذکرون, لیکن یہ کہ بہت ہی کم نصیحت ہے تم حاصل کرتے ہو. اس سے پہلے جتنا بھی قرآن نازل ہو چکا تھا کتنے لوگ تھے جو آگے بڑھ کر لبیک کہا اور حضور پر ایمان لائے, جنہوں نے کوئی نصیحت حاصل کی ہو. وکم من قرية اهلکناها, اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے غرق, ہم نے جو ہے وہ ہلاک کر دیا, فجاءها باسنا بیاتن, تو آیا ان پر ہمارا عذاب اس وقت کے جبکہ وہ سو رہے تھے. بیاتن بات آئے بھی تو رات بسر کرنا, جبکہ وہ رات میں نیند کے اندر جو ہے مدہوش تھے, اللہ کا عذاب آیا. اور عام طور پر اللہ تعالیٰ کے عذاب جو ہے وہ پاؤ پھٹنے سے پہلے آتے تھے, گویا کہ صبح صادق کا وقت, جبکہ لوگ پوری طرح جو ہے اپنے مدہوشی کی نیند سو رہے ہوتے تھے. وہم ابہم قائلون, یا یہ کہ وہ وقت کے جبکہ وہ تین دن دہاڑے دوپہر کے وقت جبکہ وہ قیلولہ کر رہے تھے. قائلون قیلولہ کرنا, اور عرب مزاج کے اندر یہ آج بھی ہے کہ ان کے یہاں جو مارکیٹس ہوتی ہیں دوپہر کے اوقات میں زہر سے لے کر عصر بالکل بند ہوتی ہیں, اس لیے کہ یہ وقت ان کے آرام کا ہوتا ہے. فما کانا دعواہم اذاہم باسنا, تو ان کا چیخنا اور پکارنا سوائے اس کی کچھ نہیں تھا جب ہمارا عذاب ان پر آیا, ان کا الا ان قالو, مگر یہ کہ ان کی زبان پر کیا تھا, انا کنا ظالمین, انا کنا, ہم سے ظلم ہوا, ہم ہی اصل میں گناہ گار ہیں, ہم ہی ظلم کرنے والے ہیں. گویا کہ جب عذاب شروع ہو گیا تو اس کو دیکھنے کے بعد توبہ کر رہے ہیں, اور اس سے پہلے ہم نے پڑھ چکا کہ اللہ تعالیٰ پھر توبہ کے دروازہ بند کر دیتا ہے, اب کسی کا ایمان اسے نفع نہیں پہنچا سکتا. فلنس الند الزین ارسل الیہم, تو ہم لازمن پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کو ہم نے بھیجا. گویا کہ رسول سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے رسالت کا جو ہے وہ حق اور فرض ادا کر دیا کہ نہیں ادا کر دیا, کہیں کسی معاملے میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی, کسی معاملے میں آپ کی طرف سے کوئی نرمی تو نہیں اختیار کر دی گئی, جبکہ اللہ کے کلام میں بڑی سختی تھی. اور اس کے لیے تو بہت سخت الفاظ ہیں سورہ حاقہ میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ نے قرآن کی کسی سخت بات کو نم کر دیا, اس میں اپنی طرف سے کوئی شامل کر لیا, ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذناه بالیمن بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین, تو پھر آپ بھی ہماری پکڑ سے نہیں بچ سکیں گے. اس لیے کہ بحیثیت رسول جو ہے ہر رسول کی بڑی ذمہ داری ہے کہ جو کلام یا جو پیغام اس تک پہنچا اس میں کہیں کوئی مداہنت نہ ہو, کہیں کوئی نرمی نہ ہو, کہیں پریشر میں آ کے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ کر لیں. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, اور ہم ان کو بھی پوچھیں گے کہ جن کو ہم نے بھیجا ان کو بھی جن کی طرف بھیجا گیا تھا. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ, اور پھر یہ کہ ہمیں پوری خبر ہے ان کے بارے میں, ہمیں علم ہے ان کے تمام حالات ہمارے سامنے ہیں. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ, اور ہم کہیں غائب نہیں ہیں, تمہاری نگاہوں سے تو اوجل ہیں. لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ, کل ہی ہم نے پڑھا تمہاری نگاہیں اللہ کو نہیں پا سکتی, تمہاری نگاہوں کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اللہ کے وجود یا اللہ کی ذات کا کوئی ادراک کر سکے, لیکن اللہ تعالیٰ تو تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. وما کننا غائبین, ہم کہیں غائب نہیں ہو گئے. والوزن یومئذ الحق, اور اس دن اصل وزن جو اعمال نامے میں ہوگا وہ حق کا ہوگا. فمن ثقلت موازینہ, جن لوگوں کے اس دن موازین تول جو ہے نیکیوں کا پلڑا بھاری رہے گا, فاولئک هم المفلحون, تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو فلاح پانے والے. ومن خفت موازینہ, اور جن کے تول اس دن ہلکے رہ گئے, فاولئک الذین خسروا انفسهم, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالا ہے. خوب جانتے بوجھتے گناہ کمائے, گناہوں کا وزن ہے نا. حالانکہ ایک رائے یہ ہے کہ وزن اس دن ہوگا ہی حق میں. ایک تو دو پلڑوں کا تصور ہوتا ہے, ایک پلڑا یہ نیکیوں کا, ایک بھاری ہے, نیکی زیادہ ہوگی بھاری اٹھ جائے گا, اگر بدیاں اور برائیاں زائد ہیں تو یہ ہلکا رہ جائے گا. ومن خفت موازینہ, ومن ثقلت موازینہ, لیکن ایک آپ کے ہاں جو تصور ہے جس کے اوپر کوئی آپ نے اگر شے رکھی ہے تو آپ کے اوپر اسکیل میں آ جائے گا, ورنہ وہ زیرو ہے. یا وہ سپرنگ بیلنس ہے کہ اگر کوئی وزن ہوگا تو وہ بیلنس جو ہے اپنے آپ کو شو کرے گا. تو اس دن وزن ہوگا ہی نیکیوں میں, گویا کہ وہ جو ترازو ہے یا وہ جو بیلنس ہے یا الیکٹرانک جو بھی گیجٹ ہے اس میں کوئی حق یا نیکی ہوگی تو وزن شو ہوگا, باطل کا تو کوئی وزن ہی نہیں. دونوں تعبیرات اس کی ہیں. فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ, تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا. بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ, اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کے ساتھ ظلم کیا تھا. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ, اور اے مکہ کے رہنے والوں ہم نے تمہیں اس زمین میں تمکن دیا. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِش, اور تمہارے لیے یہاں تمہاری معیشت کے سامان کیے, تمہارے لیے جو ہے کھیتی باڑی بھی ہے, پھر کسی کا پیشہ اگر ڈلہ بانی ہے, بھیڑ بکریاں وہ چلا رہا, اور اسی جو ہے ان کی بھیڑیاں نسل در نسل جو ہے تعداد ان کی بڑھتی چلی جا رہی ہے, یہ تمام معیشت کا سامان ہے. قلیل ما تشکرون, لیکن بہت ہی کم ہے شکر جو تم ادا کرتے ہو. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ, اور ہم نے تم سب کو پیدا کیا تھا. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ, پھر ہم نے تمہاری نقشہ گری کی ہے, تمہاری شکل میں جو اعتدال ہے, دو آنکھیں ہیں ایک ناک ہے, پھر تمہیں جو ہم نے جسے غور کرنے کے لیے کہتے ہیں وہ تمہیں ہم نے برین دیا ہے, یہ تمام چیزیں آگے. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ, پھر ہم نے تمہاری نوک پر درست کر دی. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, پھر ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, لَمْ يَكُن مِنَ السَّاجِدِينَ, اور وہ سجدہ کرنے والے میں سے نہ ہوا. سورہ بقرہ میں چونکہ مضمون بیان ہو چکا ہے, صرف ترجمے پہ اتفاق کروں گا. قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ, تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس ابلیس سے مخاطب ہو کر کہ کس شے نے تمہیں روکا, جب میں نے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو کس شے نے تمہیں جو ہے روکا, بغاوت پر آمادہ کیا. قال انا خیر منہ, تو اس پر فوراً کہا ابلیس نے کہ میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس آدم کو تو نے گارے سے پیدا کیا. گارا تو مٹی اور پانی کے آمیزے کو کہتے ہیں نا, وہ تو غلیظ شے ہے, وہ تو آپ کے ہاتھ اگر لتھڑے ہوئے تو آپ فوراً ہاتھ کو صاف کریں گے, اگر کپڑے پر لگ جائے تو اس کو صاف کریں گے. آدم کی تخلیق تو اس گارے سے ہوئی, اور مجھے تو نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا, میں اس سے بڑا افضل ہوں. یہ تکبر تھا جو اس کے اندر پیدا ہوا, آگے آ بھی جائے گا. واستکبر, اس نے نہ صرف یہ کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی بلکہ استکبار کیا, یہ اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا, میں بہت بڑھیا ہوں, بہت اعلیٰ ہوں. اور اسی قسم کا تکبر اگر ہم انسانوں میں پیدا ہو جائے, میں اعلیٰ نسل سے ہوں, یا کسی کو اسی پر غرور ہو, اللہ تعالیٰ نے اسے اچھی شکل و صورت دے دی, بہت تنومند بنا دیا, بہت عمدہ جسم دیا. اب یہ چیزیں اگر انسان کے اندر تکبر پیدا کر دے تو وہ تو پھر شیطانوں کا بھائی بن جائے گا. قال اطفابت منہا, پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے, نکل جاؤ یہاں سے. فما یکون لک ان تتکبر فیہا, اب تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ اس جنت میں رہو جبکہ تم تکبر کرنے والے ہو. فاخرج انک من الصاغرین, اب یہاں سے نکل جاؤ, اب تم ذلیلوں میں سے ہوگے. قال انزلنی الی یوم یبعثون, اس پر فوراً کہا ابلیس نے کہ ذرا مجھے مہلت دے دے. بہت عیار شخص تھا, وہ تھا جنات میں سے, لیکن یہ کہ اس کے اندر جو حسد پیدا ہو گیا آدم کے خلاف کہ سب کو اللہ نے حکم دے دیا اور فرشتوں میں جبرائیل بھی شامل تھے, یہ نہیں تھے کہ انہیں ایگزمپٹ کر دیا ہو کہ سجدہ کرو آدم کو, تو جو حاسدانہ جذبات اس کے اندر پیدا ہوئے اب اس نے اس کا انتقام لیا ہے، اس نے کہا اب ذرا تو اے پروردگار مجھے مہلت ہے الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے جس دن تو سب کو اٹھائے گا. قال انک من المنظرین، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تمہیں مہلت دی گئی. قال فبما اغویتنی، پھر اس نے کہا کہ یہ جو تو نے مجھے گمراہ کیا. اب یہ دیکھیے اس نے خود گمراہ ہوا لیکن نسبت اللہ کی طرف کر دی، حالانکہ اس کے اندر تکبر پیدا ہوا تھا، حسد پیدا ہوا تھا، جس کی بنیاد پر اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا. لیکن کہا کیا، فبما اغویتنی، یہ جو میں اب راندہ درگاہ ہو چکا تو وہ تیرے فیصلے کی وجہ سے ہوا، تو نے کیا مجھے. لاقودن لہم صراطک المستقیم، تو میں یہ جو اولاد آدم ہوگی نا تو اس کے جو سیدھا راستہ ہے جو تو انہیں دکھائے گا نبیوں اور رسولوں کے ذریعے، وہاں گھات لگا کر بیٹھوں گا صراط مستقیم پر. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، اور اس کے بعد پھر حملہ کروں گا انسانوں کے اوپر ان کے سامنے سے، ومن خلفہم ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم ان کے دانی طرف سے، وعن شمائلہم اور ان کی بانی طرف سے. اب شیطان کے حملے کس طرح چاروں طرف سے ہوتے ہیں. سب سے بڑا شیطان انسان کے نفس اندر بھی تو موجود ہے نا، ان نفس لامارۃ بالسوء، وہ بھی انسان کو کھینچ رہا ہے، گناہ کی ترغیب دے رہا ہے، اللہ کی سرکشی اور بغاوت پر آمادہ کر رہا ہے. ولا تجد اکثر شاکرین، اور تم اپنے بندوں میں سے اے پروردگار اکثر کو پائے گا کہ وہ تیرا شکر کرنے والے نہیں رہیں گے. قال اخرج منها مذموما مدحورا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا نکل جاؤ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر، راندہ درگاہ ہو کر. لمن تبعک منهم، جو کوئی بھی اولاد آدم میں سے تمہاری پیروی کرے گا، تمہارے اس جال کے اندر پھنس جائے گا. لاملأن جہنم منكم اجمعین، تو میں جہنم کو بھر دوں گا تم سے اور تمہارے فالوور سے، سب سے. ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور اے آدم اب تم رہو اور تمہاری یہ بیوی حضرت حواء علیہ السلام، وہ دونوں اس جنت میں رہو. فکولا من حیث شئتما، اور یہاں جو چاہو کھاؤ، جنت کے میوے جو ہے فرابا فراغت کا. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، لیکن منع کر دیا ایک درخت سے اور کہہ دیا کہ اس کے قریب نہ جانا، اس لیے کہ اگر کہیں ایسا معاملہ ہوا تو تم دار المسلمین، ظاہر ہے کہ اللہ کا حکم توڑو گے تو ظالم تو بن جاؤ گے، خود ہی گناہگار ہوگے. فوسوس لهم الشیطان، اور اس کے بعد شیطان نے وسوسہ اندازی شروع کر دی. لیبدی لهما ما وری عنهما سوآتهما، اور شیطان کا ہدف کیا تھا کہ یہ جو جنت کی جو نعمتیں ہیں اور جس میں جنت کی پوشاک بھی شامل ہے، جس نے اس کی ان دونوں کی ستر پوشی کی ہوئی تھی، تاکہ وہ شے جو ہے لیبدی لهما ما وری عنهما من سوآتهما، تاکہ وہ پوشاک اور خلعت جو ہے جنت کی وہ ان سے سلب کر لی جائے. جنت کی نعمتیں اب چھینی جائیں گی تو وہ بھی تو چھینی جائے گی نا، اور پھر ایک دوسرے کی شرمگاہیں جو ہے وہ آیا ہو جائیں گی ایک دوسرے پر. اب اس کے گویا کہ وہی بے حیائی جو آج بھی شیطان کا ٹارگٹ نمبر ون ہے، شیطان تو شروع ہی وہاں سے کرتا ہے بات، عریانی فحاشی بے حیائی، آغاز کہاں سے ہوگا؟ ستر و حجاب سے. اس میں ذرا سی ڈھیل ہوگی تو اس کے بعد آپ دیکھیے معاملہ کہاں سے کہاں جاتا ہے. وہ دوپٹہ جو سر کے اوپر تھا تو پھر وہ جو ایک رسی کی شکل میں رہ جائے گا، پھر گریبان تک آ جائے گا، اور اس کے بعد وہ بھی اتار کے پھینک دیا جائے گا. آج اپنے ٹی وی چینلز کو دیکھ لے، کہیں آپ کو جو ہے کوئی دوپٹے نام کی شے نظر آتی ہے؟ جتنے آپ کے نیوز کاسٹرز ہیں، جتنی اینکرز ہیں، اب یہ کیا ہے؟ یہ شیطانی کھیل ہے سب جو ہو رہا ہے. اور شیطان نے تو گویا کہ اس کا ہدف بنا دیا تھا اسی وقت کہ اس نے یہ پوشاک جو ہے ان سے، یہ خلت جو جنت کی ہے، یہ چھین لی جائے اور تاکہ یہ عریانی ہو جائے، اور اس کی وجہ سے جو اس کا اصل ہدف ہے جو آج تک چلا آ رہا ہے، وہ ایجنڈا آج بھی موجود. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره، اور اس پر شیطان نے کہا کہ تمہارے رب نے جو تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا، الا ان تکونا ملکین، تو اس لیے منع کیا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ. اب یہ دیکھیے ایسی جگہ تھی وہ ہے نا کہ دائیں سے بھی حملہ کرے گا، بائیں سے بھی حملہ کرے گا. تو اس نے دلیل یہ دی ہے کہ اگر تم نے اس درخت کا پھل کھا لیا پھر تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، جس طرح فرشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. او تکونا من الخالدین، اور تم ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور اس نے ان دونوں کے روبرو قسمیں کھائیں اس شیطان نے کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں اس درخت کا پھل چکھو، اس کو کھاؤ، اس کی وجہ سے تم فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ کی زندگی تمہیں مل جائے گی. فدللہما بغرور، اور نتیجہ کیا نکلا کہ اس نے بالآخر اپنے شیشے میں اتار ہی لیا ان دونوں کو، بہلا پھسلا کر جو ہے اسی طرح مجبور کر دیا. فلما ذاقت الشجرۃ، اور جیسے ہی انہوں نے اس درخت کا پھل چکھا، بدت لہما سوآتہما، تو فوراً ان کی وہ خلعت اور جنت کی نعمتیں ان سے سلب کر لی گئی، اور ایک دوسرے کی عریانی جو ہے وہ ان پر واضح ہو گئی. وہ تفیقا یکسفان علیہما من ورق الجنہ، یہ دیکھیے انسان کے اندر شرم و حیا کا مادہ رکھا، تو جسے ریفلیکس ایکشن کہتے ہیں کہ بغیر کسی سوچے سمجھے انسان جو کام کرتا ہے، جیسے ہی عریانی کا جو ہے احساس ہوا فوراً پتوں سے جو ہے اپنی ستر پوشی کرنے لگے. یہ جو آج کہا جاتا ہے ہمارے ہاں جو ہے نیچرسٹ ہوئے ہیں، بڑی بڑی کمیونٹیز ہیں جو اپنے جسم کے اوپر کپڑا رکھتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں آدم کو جو پیدا کیا گیا تھا تو اسے کوئی کپڑا نہیں تھا، ہر بچہ جو اس دنیا میں آتا ہے وہ بغیر کپڑوں کے آتا ہے، حیوانات کو دیکھیے آج تک کبھی کسی نے اپنی صدر پوشی کی ہے؟ انسان کو کیا پڑی ہے اپنی صدر پوشی کرنے کی، جبکہ انسان کے اندر یہ شرم اور حیا کا مادہ انسٹنکٹ ہے، اس کی جبلت ہے، اور ریفلیکس ایکشن کے طور پر جیسے ہی فرض کیجئے ہم میں سے کسی کے ساتھ اچانک ہو جائے تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوگا کہ فوری طور پر اپنے آپ کو سنبھالیں گے اور کسی شے سے ڈھانکنے کی کوشش کریں گے۔ جب بلوا ہوتا ہے، کوئی بلوائی آتے ہیں اور اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ انسان کے نزدیک اپنی شرم و حیا سب سے بڑھ کر جو ہے عزت و تفاخر کا باعث بنتی ہے۔ وہ تفقہ یکسفان علیہ امام ورق الجنہ، اور جنت کے پتوں میں سے وہ انجیر کے پتے تھے یا کسی کے بڑے بڑے پتے تھے، ان سے اپنا جو ہے وہ ستر پوشی کی۔ وہ نادا ہما ربو ہما، اور پھر فوراً پکارا ان کے رب نے، الم انحکما انتلکم الشجرۃ، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت کے بارے میں کہ اسے قریب نہ جانا؟ واقول لکما، اور میں نے تمہیں کہہ دیا تھا، ان شیطان الکما عدو مبین، شیطان تمہارا بڑا دشمن ہے، وہ تم پر حملہ کرے گا، اور اس نے کر دیا اور کارگر ہوا۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا، اس پر حضرت آدم حضرت حوا دونوں کی گویا کہ یہ کلمات اللہ نے انہیں سکھائے ہیں، فتلقى آدم من ربه کلمات، کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو وہ کلمات سکھائے کہ جس سے ان کی پھر توبہ قبول ہوئی، کہ پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وہ علم تغفر لنا، اور اگر تو ہی ہمیں معاف نہ کرے، وہ ترحمنا، اور ہم پر رحم نہ فرمائے، لنکونن من الخاسرین، تو ہم خاسرین میں سے ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہونے والوں میں سے۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، بہرحال یہ کام ہونا تھا ہو گیا، لیکن جو اصل تخلیق اور غرض آدم تھی اب اس کا ظہور ہوگا، اور پھر اس کے بعد حکم دیا گیا کہ اب یہاں سے یہ جنت ارضی تھی، یہ جنت سماعی تھی، وہ جنت کے جو ہر اہل ایمان کو ملے گی مرنے کے بعد، یا وہ تھی یا کہ دنیا کے ایک حصے کو جو ہے وہ ارضی جنت ارضی کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا تھا، انہیں کہا اب یہاں سے نکلو اور جا کر سیٹل ہو جاؤ، جو بھی یہاں ایریاز ہیں، جو بھی زمین ہے، وہاں جا کے سیٹل ہو جاؤ۔ بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، اور پھر یہ کہ تمہارے لیے اس زمین میں ایک مستقر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تمہیں موقع دیا ہے، یہاں سے فائدہ بھی حاصل کرو، سامان زیست بھی تمہارے لیے ہے، تمہارے لیے کھانے پینے کی بھی تمام چیزیں پیدا کی ہیں، لیکن ایک متعین وقت تک کے لیے، جو عمر اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے لکھ دی۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ، پھر فرمایا اللہ نے اب اس زمین ہی میں تم رہو گے، وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اور یہیں تمہاری موت بھی ہوگی، ومنها تخرجون، اور پھر بالآخر ایک دن تمہیں اسی زمین سے نکال کر ہم کھڑا کر دیں گے، اور وہ کھڑا کیا جانا ہوگا اللہ کے ہاں عدالت اخروی میں جواب دہی کے لیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔